الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور طالب العلم بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کائنات انسانی پر ایک بہت بڑا احسان کیا. اللہ نے اپنے خزانے سے وہ انمول ہیرا، وہ در یکتا، وہ دمکتا مہکتا اور چمکتا ستارہ انسانیت میں مبعوث فرمایا کہ جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا. قرآن مجید نے، جو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور یہاں تک کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے کسی نعمت کو دے کر اس کا احسان نہیں جتلایا. ایک نعمت ایسی دی کہ جب اللہ نے وہ نعمت دی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ نعمت دے کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے. وہ نعمت کیا ہے، اس نعمت کا وجود کیسا ہے، اس نعمت کی تصویر کون سی ہے، اللہ کے خزانے سے جو سب سے بڑی نعمت انسانوں کو ملی اور اللہ نے احسان جتلایا، وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا ہے. اللہ کے رسول اس کائنات میں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے تشریف لائے، تو قرآن مجید میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، میں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ودین الحق سچا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ میرا رسول دین حق اور ہدایت کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے. دنیا کے سارے دینوں پر حضور کا تشریف لانا یہ اللہ کا احسان ہے. امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کو بھیجا کس لیے گیا؟ کہ آپ دین اسلام کے پرچم کو پوری دنیا پہ لہرا دیں، دین کے پیغام کو ایک ایک گھر تک پہنچا دیں، دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں، کفر مغلوب ہو جائے، دجل مغلوب ہو جائے، فسق و فجور مغلوب ہو جائیں، نیکی کے جذبے پروان چڑھیں، دین کی قدریں انتہا تک پہنچیں اور اللہ کا دین پورے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات ذہن میں رکھو، جس مقصد کے لیے رسول آتے ہیں وہی مقصد امت کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے، جس مقصد کے لیے آپ نے کام کیا، جس مقصد کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، جس مقصد کے لیے آپ نے پتھر جھیلے، جس مقصد کے لیے آپ مشکلات سے گزرے، جس مقصد کے لیے آپ نے وطن چھوڑا، جس مقصد کے لیے آپ کے دندان شہید ہوئے، جس مقصد کے لیے آپ بھوکے پیاسے رہے، جس مقصد کے لیے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کا مذاق اڑایا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کے ساتھی تختہ دار پہ چڑھائے گئے، جس مقصد کے لیے زنجیرہ کے ٹکڑے کیے گئے، وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، زنجیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیر دی گئی، خبیب کو تختہ دار پہ لٹا دیا گیا، بلال کو تپتے انگاروں پہ رکھ دیا گیا، بدر کے میدان میں شہادت کے جام نوش کرنے پڑے، احد کے میدان میں شہید 70 شہیدوں کے خون سے عرب کے ریگزار رنگین ہو گئے، وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا، یہ مقصد پیغمبر ہے، یہ مقصد، اور امتی وہی پیغمبر کا امتی کہلانے کا مستحق ہے۔ امتی اور مومن وہی اللہ اور رسول کا منظور نظر ہے، وہی امتی پیغمبر کی آنکھوں کا تارہ ہے، وہی امتی روز محشر دست پیغمبر سے حوض کوثر کا طلبگار ہو سکتا ہے، وہی امتی پیغمبر کی سفارش حاصل کر سکتا ہے جو اسی مقصد کو اپنائے جو مقصد رسول نے اپنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس مقصد کو پیغمبر نے اپنا مشن، پروگرام اور نصب العین بنا کر ساری تکلیفیں صحیح، مصیبتیں صحیح، دکھ سہے، پریشانیاں صحیح، جس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں نے تکلیفیں صحیح، مصیبتیں صحیح، دکھ سہے، پریشانیاں صحیح، آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے دکھ سہیں گے، اسی مقصد کے لیے پریشانی سہیں گے، اسی مقصد کے لیے مصیبت سہیں گے، اسی مقصد کے لیے خون کے دریا عبور کریں گے، اسی مقصد کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ لیں گے، اسی مقصد کے لیے کانٹوں کا تاج سر پہ سجا لیں گے، اسی مقصد کے لیے پر خطر راہوں سے گزر جائیں گے، اسی مقصد کے لیے مقدمات برداشت کر جائیں گے، اسی مقصد کے لیے جیلوں میں بند ہو جائیں گے، اسی مقصد کے لیے خون کے آخری قطرے بہا دیں گے، تو ہم پیغمبر کے امتی کہلانے کے مستحق ہیں، ورنہ مستحق۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ دیکھیں میں نے بات کو چلایا کہاں سے اور لایا کہاں سے ہوں۔ چلایا یہاں سے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی مگر کسی نعمت کا احسان جتلایا نہیں، لیکن ایک نعمت ایسی دی کہ دیتے ہی احسان جتلایا کہ میرا احسان ہے، گویا کہ وہ نعمت سب سے قیمتی نعمت تھی، وہ احسان سب سے بڑا احسان تھا، وہ نعمت تھی آمنہ کے لال کا وجود، آمنہ کے لال کا وجود۔ اب آمنہ کے لال تشریف لائے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین کو دنیا میں غالب، دین کو دنیا میں غالب۔ جب انہوں نے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہا تو دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، ہجرت آئی،
جہاد آئے، تکلیف آئی، پریشانیاں آئیں، تو جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دے کر پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اٹھائیں، پیغمبر کی اتباع کی، اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کرنے لگا، اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دینی شروع کر دی، صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ صحابہ چلتے زمین پر تھے، آوازیں جنت میں آتی تھی، وہ ابھی زمین پر زندہ تھے، جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راستہ کیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کام کاج کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمارا مطلوب، مقصود، منزل کیا ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو منزل رسول کی ہے، 100 منزل اگر ہماری ہوگی تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اور اگر پیغمبر کی منزل کو چھوڑ کر، پیغمبر اسلام کے مشن کو چھوڑ کر، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، افکار اور آپ کے طریقے کار کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں گے، کوئی اور انداز اختیار کریں گے، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر مومن، مسلمان، اللہ کی نظروں میں محبوب، پیغمبر کی نظروں میں مقدس ہم نہیں ہو سکتے۔ تو پیغمبر کا مقصد اور منزل کیا تھا؟ دین کو پوری دنیا میں، بولے بولے، دین کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ دیکھیں تقریریں جیسے آپ سنتے ہیں، مجھے وہاں میں وہ بھی آتی ہیں، لیکن میں آج انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، آج بات آپ کی سمجھ میں لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، دین کو سارے باطل ادیان پہ، سارے باطل ادیان پہ غالب کرنا۔ میرے بھائی، آج ہمارے ملک میں جو قانون ہے، ہمارے ملک میں جو نظام ہے، ہمارے ملک میں جو آئین ہے، وہ دین کا آئین ہے یا باطل کا آئین ہے؟ وہ اسلام ہے یا انگریز کا نظام ہے؟ وہ انگریز کا کالا قانون ہے یا محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے؟ پیغمبر کی شریعت نہیں، انگریز کا قانون ہے، اللہ کا نظام نہیں، انگریز کا نظام ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں، انگریز کا آئین ہے۔ تو مقصد پیغمبر کیا ہے؟ باطل ادیان پر دین کو، تو مقصد امت کیا ہے؟ باطل ادیان پر دین کو، باطل نظاموں پر اسلام کے نظام کو، باطل مذاہب پر اسلام کے سچے مذہب کو غالب کرنا۔ اور اسی مقصد کے لیے آج سے 46 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں اپنا گھر بار نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زمین جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں اپنے آباء اجداد کی قبریں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محلات، کوٹھیاں نہیں چاہیے، ہمیں اس پورے ہندوستان کی زمین نہیں چاہیے، ہمیں ایک چھوٹا سا ملک چاہیے، ہمیں وہ ملک بھی کلمے کے نام پر چاہیے، تاکہ اس ملک میں ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام لاگو کر سکیں۔ تو کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آج 46 سال ہو گئے، ہم اور اکثر نوجوان تو ہوئے ہیں بعد میں پیدا، ابھی یہ سفید داڑیوں والے بزرگ زندہ ہیں، کل جب یہ نہیں ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ نعرہ لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ پاکستان بناتے وقت یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہجرت کرو، لوگوں وطن چھوڑو، ملک بناؤ، قربانی دو، عزتیں لٹواؤ، تمہارا کاروبار چمک جائے گا، تمہاری تجارت چمک جائے گی، تمہیں اچھی کوٹھیاں، بلڈنگیں مل جائیں گی۔ اگر یہ نعرہ لگایا جاتا تو کوئی اپنا مکان چھوڑتا؟ کوئی اپنی دکان چھوڑتا؟ کوئی اپنی اولاد قربان کرتا؟ نعرہ لگایا کہ ہمیں ملک چاہیے، جس ملک میں اسلام کا قانون غالب ہو، اسلام کا قانون، پیغمبر کی شریعت کا نفاذ ہو، ملک بن گیا، سال 40 گزر گئے، ارد گرد دیکھ کر سوچ کر بتلاؤ ہمارے ملک میں آج اسلام غالب ہے؟ ہمارے ملک میں آج شریعت پیغمبر کا نفاذ ہے؟ ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانے کچہریوں میں، ہمارے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں آج قرآن و سنت کا نظام ہے؟ کس کا نظام ہے؟ کس کا نظام ہے؟ تو بحیثیت امت پیغمبر، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارا پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان تمام باطل ادیان پر سچے دین کو، کالے قوانین پر اسلام کے قانون کو، ان تمام باطل نظاموں کو اٹھا کر گندی نالی میں پھینک کر عدالتوں، کچہریوں، تھانوں میں اسلام کے نظام کو راج کر دیں، اسلام کے نظام کو، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب تک دین غالب کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے نہیں، اس وقت تک پیغمبر کی شریعت پر عمل پیرا۔ اب آگے دیکھیے، تین راستے ہیں غلط نظام کو اٹھا کر باہر پھینکنے اور صحیح نظام کو لانے کے، تین راستے ہیں۔ ایک راستہ تبلیغ کا، ایک راستہ تبلیغ کا کہ برے نظام کی نفرت پیدا کرو، صحیح نظام کی محبت پیدا کرو۔ ایک نظام ہے، ایک انداز ہے جہاد کا، ایک انداز ہے جہاد کا، تلوار نکالو اور کہو جو اس ملک میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام لائے گا، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اور تیسرا طریقہ ہے الیکشن کا، تیسرا طریقہ ہے الیکشن کا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں 217 ممبر ایسے منتخب کر لو کہ وہ اسمبلی میں جائیں، ایک گھنٹے کے اندر اندر اس گندے نظام کو رجیکٹ کر دیں، اسلام کے نظام کو راج کر دیں۔ یہ تین راستے ہیں، ان تینوں راستوں میں تبلیغ کا راستہ ہر وقت جاری ہے، تبلیغ کا راستہ، ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے، لوگوں کے ذہن سازی ہو رہی ہے یہ بھی تبلیغ ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے یہ بھی تبلیغ ہے، ان کے جذبات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ آؤ اس گندے نظام کو نکالیں، اللہ کے نظام کو لائیں، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اب تبلیغ کے بعد جب لوگ تیار ہو جائیں، جب لوگوں کی صلاحیتیں بیدار ہو جائیں، یا جہاد کا راستہ ہے یا اب ہم ان دونوں راستوں میں سے سرے دست پہلا آسان راستہ اختیار کریں گے، پہلا آسان راستہ اختیار کریں گے۔ آج تک تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ الیکشن کا راستہ، یہ راستہ دیکھنے میں تو آسان ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے فضول ہے، کیونکہ الیکشن دولت مند لڑ سکتا ہے، نواب لڑ سکتا ہے، رئیس زادہ لڑ سکتا ہے، جاگیردار لڑ سکتا ہے، وقت کا ولی، وقت کا غوث، وقت کا کتب، وقت کا شیخ الحدیث الیکشن نہیں لڑ سکتا کہ اس کے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی تک تو ویسے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الیکشن بھی اس نظام کو بدلنے کا راستہ نہیں ہے، ہے تو صرف تلوار یا جہاد۔ لیکن گزشتہ 2-3 سال کے حالات نے ایک بات ثابت کی کہ شاید عوام کو بیدار کرنے کے لیے کوئی کوشش صحیح معنی میں ہوئی نہیں، اگر عوام کو بیدار کرنے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں، اپنے عمل سے اپنے موقف کو سچا ثابت کریں، حق نواز شہید کی طرح اسٹیج پہ گرجے بھی، میدان میں خون بھی دے، تو کوئی بات نہیں کہ عوام بیدار نہ ہو جائے. پورے ملک میں تو الیکشن جیتے جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند، لیکن جنگ میں الیکشن جیتے نظریے والا، مشن والا، کاز والا. پھر جیتا یا نہیں جیتا؟ حکومت کے مقابلے میں، وزیروں کے مقابلے میں، ایک طرف گرانٹیں، ایک طرف دولت سرمایہ، ایک طرف اسلام کا نعرہ، ایک طرف صحابہ کی عظمت کا نعرہ، پیغمبر کی شریعت کا نعرہ. لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ کہنے والے کا کردار بھی وہی ہے جو ایک کہنے والے کا ہونا چاہیے، یہ لوگ مر تو جاتے ہیں، کٹ تو جاتے ہیں، مگر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو دولت مند ہار گیا، شریعت والا جیت گیا. چنانچہ ہم نے اس رزلٹ کو دیکھ کر حوصلہ پکڑا، ہمت بندھی، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا ہم مایوس ہو گئے تھے، علماء مایوس ہو گئے تھے، نظریاتی انقلابی لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ الیکشن کے ذریعے انقلاب. لیکن اب جنگ کے حالات نے، آپ کہیں گے جی ایک سیٹ سے انقلاب کیا آتا ہے، ہمیں یہ بھی تجربہ ہو گیا کہ ایک آدمی اسمبلی صحیح پہنچ جاوے تو وہ بھی کافی ہے، ایک صحیح آدمی بولنے والا، جرت والا، ہمت والا، صداقت کا پرچم لے کر اسمبلی میں داخل ہو جائے تو باطل دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. باطل کفتوں پہ وہ روب داری ہوتا ہے کہ جرت نہیں کو سر اٹھا کے بات کر سکے. تو میرے بھائیوں، اس حوصلے ہمت کے ساتھ اب ہم نے ملک کے 50 مقامات پر اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں اور ان کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا، ہم نے جو ایک دورہ کیا، شہروں میں جانے کا موقع ملا، اپنا مشن پروگرام رکھا، ہمیں یقین ہونے لگا ہے کہ پاکستان کے لوگ بیدار ہو رہے ہیں. ویسے بھی جاگیرداروں کا کردار، سرمایہ داروں کی منافقت، دولت مندوں کا تکبر اس قوم کے، سوئی ہوئی قوم کے لیے نشتر ثابت ہوا ہے، بیمار قوم کے لیے علاج ثابت ہوا ہے. اب قوم مایوس ہو گئی سرمایہ داروں سے، نوابوں سے، جاگیرداروں سے. قوم سمجھ گئی کہ یہ لوگ الیکشن کے موقع پر دھوکہ دے کر ووٹ لے جاتے ہیں، مگر الیکشن کے بعد ہمارے کسی کام. بتلاؤ، جاگیرداروں نے کوئی جھنگ کا کام کرایا؟ سرمایہ داروں کے دور میں کوئی ہوا؟ نوابوں کے دور میں ہوا؟ ہم ایک سال 26 دن اسمبلی میں رہے، سوئی گیس نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ٹیلی فون کا ڈیجیٹل سسٹم، ایک ایکسچینج کام شروع کر چکا ہے، دوسرا 5,000 کا منظور کرایا جس کی لائنیں موزہ باغ تک پہنچ رہی ہیں. یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ اور لوگوں نے دیکھا کہ تکلیف یہاں ہوتی، کانٹا یہاں چبھتا تھا، آواز اسمبلی میں آتی تھی. دنیا کے کام بھی کرائے، آخری دنوں میں 4.25 کروڑ روپے کی گرانٹ حکومت سے جھنگ کے لیے منظور کرائی، اور اگر یہ اسمبلی مہینہ دو مہینے اور رہ جاتی، کوئی گلی، کوئی دیہات، شہر کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جہاں تعمیراتی کام ہو نہ رہا ہوتا. تو میرے بھائیو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھو کہ ہم نے اس ملک میں اسلام کا نظام لانا ہے. اسلام کا نظام, دین اسلام کو اپنی عدالتوں میں رائج کرنا ہے. سر دست اس کے لیے طریقہ یہ ہے, 217 نہیں, 117 نہیں, اگر 17 ممبر بھی صحیح طور پر جرت بہادری والے اسمبلی میں پہنچ گئے, اس ملک کا نظام بدل دیں گے. اس ملک کا نظام کیوں ہوں گے تو وہ 17, پیچھے ان کے عوام ہوگی جب وہ 17 کھڑے ہو کر کہیں گے ہم سود کا نظام نہیں چلنے دیں گے, ہم انگریز کا قانون نہیں چلنے دیں گے, تو کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہے کہ ہم تو سود چلائیں گے یا ہم انگریز کا کالا قانون چلائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے میری التماس ہے, باقی علاقوں میں, ٹوبا میں, کمالیا میں, رجانہ میں, اسی طرح فیصل آباد میں, دیگر علاقوں میں کوشش کریں, اثر و رسوخ استعمال کریں کہ اس الیکشن میں وہ لوگ کامیاب ہوں جو اسمبلی میں جا کر نہ جھکیں, نہ بکیں, نہ اپنے موقف سے ہٹیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.
الصادقین, صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگان محترم, نوجوان ساتھیوں, سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں, دور دراز علاقوں میں جانے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو چکی ہے, لاہور کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیلات آ چکی ہوں گی. آج ملک بھر میں اس بربریت کے خلاف بھی احتجاج کیا جا رہا ہے جو خانہ خدا میں نمازیوں پر گولیاں برسانے کی صورت میں کی گئی. میں نے لاہور فیصل آباد میں بڑے جلسوں میں یہ بات کہی اور آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ آپ نے بعض اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ فریق مخالف اس قدر بکھلائے ہوئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کو دست بستہ عرض کر رہے ہیں کہ مولانا اعظم طارق نے ایک فرقہ کو اپنے جمعہ میں کافر کہا ہے, لہذا ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں اور انہیں الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جائے. اگر یہ درخواست میرے مقابلے میں کاغذات داخل کروانے والے کسی شیعہ نے کی ہوتی, کسی نواب, کسی جاگیردار نے کی ہوتی, تو بات کچھ سمجھ میں آتی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تیسری طرف تکلیف کیوں ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ چہرے مختلف ہیں, روح تو ایک ہی ہے, انداز اور ہیں, راستہ ایک ہی ہے, فرق اتنا ہے کوئی ووٹر ہے, کوئی سپورٹر ہے, کوئی امیدوار ہے. تو میں نے جو بات لاہور فیصل آباد میں کہی اور آج یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شیعت کے کفر کے بے شمار دلائل ہیں جو آج تک ہم بیان کرتے رہے بیان کر رہے ہیں اور اسمبلیوں میں بیان کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اسمبلی میں تو جایا اس لیے جاتا ہے کہ اپنی عوام کی اپنے قوم کی ترجمانی کریں، اسمبلی میں جانے کا مقصد ہی اپنے عقیدے اور نظریے کی ترجمانی ہے. ترجمانی جہاں بے شمار ان کے کفر کے دلائل ہیں. سب سے بڑی دلیل ان میں ان تمام کتابی باتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہو وہ بے گناہ نمازیوں پر خانہ خدا میں داخل ہو کے کبھی فیرنگ نہیں کر سکتا. یہی بات لاہور کے ذمہ دار افسران کہ یہ کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بالکل کسی مسلمان کا یہ کام کہنے لگے ہماری اور آپ کی رائے ایک ہے. میں نے کہا پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ کہتے یہ انڈیا کے ایجنٹ کا ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ایران کے ایجنٹ کا ہے. وہ کیسے؟ یہ ایک دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل. گزشتہ 5 سال میں ملک پاکستان میں مسجد میں دھماکے، مسجد میں گولیوں کی بارش، مسجدوں میں بم، نمازیوں کی شہادت کے واقعات جتنے پیش آئے کسی ایک واقعہ میں بھی انڈیا کے ایجنٹ ملوث نہیں تھا. جہاں بھی تمہیں کوئی آدمی نظر آئے گا تمہیں سوائے شیعہ کے کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. میری مسجد جامعہ صدیق اکبر کراچی میں بم مارا گیا جمعہ کے موقع پر، وہاں ایک نوجوان شہید ہو گیا، لوگوں نے قاتل جاتے ہوئے پکڑے، شیعہ تھے. آپ کے سٹی جھنگ میں 23 مارچ کو مولانا حق نواز شہید کی یاد میں جلسہ ہو رہا تھا، بم مارا گیا، 3 آدمی شہید ہوئے. مارنے والا کون تھا؟ انڈیا کا ایجنٹ تھا؟ ہندو تھا؟ سکھ عیسائی تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ خود میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو مجھ پہ حملہ کیا گیا، مسجد کا احترام نہ کیا گیا، تو مجھ پہ حملہ کرنے والا بھی کون تھا؟ مولانا مختار سیال فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں تو ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی ہے، قاتل موقع سے پکڑے گئے ہیں. قاتل کون تھے؟ خود لاہور میں آج سے 6-7 مہینے پہلے ایک مسجد جس میں مولانا سمیع اللہ جھنگوی خطیب تھے، عین نماز کے دوران میں ایک آدمی کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا. گولی مارنے والا کون تھا؟ شیعہ تھا. بے شمار واقعات ہیں کہ مسجد میں نمازیوں پر حملہ کرنے والا تمہیں جہاں بھی کوئی نظر آئے گا تو کون نظر آئے گا؟ اور مسجد میں حملہ کرنے والا مسلمان ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں؟ صاحب ایمان ہوتے ہیں؟ چھوڑیے. اور دوسری بات، یہ سیٹلائٹ آن کی مسجد عثمانیہ میں فجر کی نماز میں بم مارا گیا، سفید ریش نمازی شہید ہو گئے. یہ بم مارنے والے انڈیا کے ایجنٹ تھے؟ کون سا بم مارنے والا؟ ان کے کفر کے بے شمار دلائل ہیں. ایک ان کے کفر کی یہ بھی دلیل ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ مساجد کیا ہے؟ یہ امن کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں دشمن بھی آ سکتا ہے، دوست بھی آ سکتا ہے، چھوٹا بھی آ سکتا ہے، بڑا بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ سکتا ہے، غریب بھی آ سکتا ہے. خانہ خدا میں تیرے باپ کا قاتل بھی آ گیا تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دشمنیاں باہر، اونچ نیچ باہر، ذات پات برادری کے مسئلے باہر، جب مسجد میں آئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. میرے بھائیو، یہ اس قدر بربریت کا سانحہ تھا کہ جس میں نماز پڑھنے والوں نے فجر کی نماز ادا کی، امام صاحب نے نمازیوں کی طرف منہ کر کے مسنون طریقے کے مطابق تسبیحات پڑھی، تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور امام اور مقتدیوں کی زبان پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جامع شہادت نوش کر گئے، یہ وہ شاخ ہیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ شہید ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، کل قیامت کو اٹھیں گے تو درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس درود و سلام کے قائل ہیں جو گولیوں کی بچھاڑ میں پڑا جائے، ہم نبی کے وہ عاشق ہیں جو جان بھی نبی کا نام لیتے ہوئے دیتے ہیں اور اٹھیں گے بھی نبی کا نام لیتے ہوئے، حلوہ دیکھ کر نام نہیں لیتے، گولیاں دیکھ کر نام لیتے ہیں، پلیٹ دیکھ کر نام نہیں لیتے، تلوار دیکھ کر نام لیتے ہیں۔ اور مجھے آپ حضرات سے ایک وعدہ بھی لینا ہے، جتنے ساتھی یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں سب سے میں نے وعدہ لینا ہے، آج کوئی ساتھی یہاں تقریر ختم ہونے کے بعد یہاں قریبی پڑوس میں جانے کی زحمت گوارا، ہر آدمی وعدہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے۔ اس لیے میں نے آپ کو کیوں کہا، اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ووٹ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ہمارا مخالف نہ بن جائے، اگر اتنی تاثیر ہوتی تو آج پھر کچھ نہ کچھ بن گئے ہوتے، کونسلیوں کے الیکشن نہ ہارتے، اتنی تاثیر زبان میں ہوتی، زبان میں تاثیر تب آتی ہے جب دل میں خلوص ہو، اور دل میں خلوص اسی کے ہوتا ہے جسے مرنے کا ڈھنگ آتا ہو، جو مرنے کا طریقہ جانتا ہو، اس کے دل میں خلوص ہوتے ہیں، اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، اپنا اپنا کام ادا کرتے رہو، اپنے اپنے مشن پہ چلتے رہو، کوئی کچھ کہے پرواہ ہی نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، اگر ہم جواب دینے لگ جائے تو شاید کچھ حیثیت بن جاتی، یہاں سے جواب ملنے لگ جاتا، یہ مسجد، یہ محراب، یہ منبر، جہاں سے اٹھنے والی آواز اللہ کے فضل و کرم سے اتنی تیز اور اتنی قوت رکھتی ہے، چند دنوں کے اندر اندر یہ آواز، یہ ٹیپ ریکارڈ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں کسی کا نام لے کر مذمت کرتے تو اس کی خام خواہ شہرت ہوتی، ہمارے نزدیک اتنی ویلیو ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ ہاتھی کے کان پہ ایک مکھی بیٹھ گئی، ہاتھی کے کان پہ مکھی بیٹھ گئی، اس نے کان ہلایا تو کہنے لگی آرام کر، مت کان ہلا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں تیرے کان پہ بیٹھی ہوں، اگر تو نے کان ہلا تو میں اڑ جاؤں گی، تو نے کان ہلایا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گی، تیرے ساتھ نہیں چلوں گی، تیرے اسٹیج پر نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، جا جا۔ ہاتھی کے کان پہ مکھی بیٹھی تو کہتی کان نہ ہلا کہ میں بیٹھی ہوں، اگر تو ہلائے گا میں اٹھ جاؤں گی۔ اس نے کہا نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، اس لیے اس سلسلے میں کوئی زحمت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، یہ وعدہ کرتے نہیں کرتے، یہ میں نے وعدہ اس لیے لیا ہے، بکھلائے ہوئے قبل از وقت
اپنی شکست کو تسلیم کرنے والی قوتیں اب یہ سازش تیار کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسے منصوبہ، کوئی ایسی واردات، کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کوئی اپنا ایک آدمی گرا دیں، کوئی اپنا ایک آدمی مار دیں اور اسی طرح ان کے کھاتے میں جڑ دیں جیسے مولانا حق نواز کے کھاتے میں جڑا تھا. سمجھ گئے بات؟ پھر جناب آگے آگے لاش ہو، پیچھے پیچھے ماتم ہو، ہائے ہمیں سپاہ صحابہ نے مار دیا، ہمیں سپاہ صحابہ نے مار دیا. اللہ کرے تم قیامت تک زندہ رہو، تمہیں ہو ہی کچھ نہ، تم ہمیشہ اپنی شکست دیکھتے رہو، تم ہمیشہ سپاہ صحابہ کی کامیابی دیکھتے رہو، تم ہمیشہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے رہو اور جب ووٹ کی باری آئی اس تمہاری صندوقڑی خالی نکلتی رہے. ہم تمہاری موت کی دعا بھی، صحت کی دعا کریں گے، عافیت کی دعا کریں گے تاکہ تندرست رہو، صحت مند رہو اور مقابلے میں بھی آتے رہو، ضرورت ہی نہ پڑے. گرامی قدر سامی، ربیع الاول کا یہ مہینہ، اس مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں کہ سیرت مقدسہ کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کیونکہ سیرت پیغمبر ہی ایک ایسا نصب العین اور پروگرام ہے کہ جس کو اپنانے سے دارین کی کامیابیاں اور سعادتیں حاصل ہو سکتی ہیں. سیرت رسول ہی وہ ڈھانچہ ہے، وہ آئینہ ہے کہ جس میں ڈھلنے اور جس میں اپنی شکل کو دیکھ کر اس کو صحیح کرنے میں آدمی کی نجات اور کامیابی ہے. سیرت رسول ہی وہ ایک راستہ ہے کہ جس پہ چلنے کا حکم اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں بارہا دیا گیا ہے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے رسول اس جہان میں آئے، آپ نے آ کر ظلمت، کفر، شرک کی تاریکیوں، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو ہدایت کی روشنی سے، دین اسلام کے چراغ کی کرنوں سے دنیا کی ہستی سے دور کر دیا. اور آج چار دانگ عالم میں جو اسلام کا غلغلہ ہے، مسلمانوں کا وجود ہے، انسانیت کو جینے کا شعور ملا ہے، انسان انسانیت سے آگاہ ہوا ہے، انسانوں کے گلے سے توق غلامی اتر چکا ہے، انسان کو ادب و احترام کے سلیقے سیکھنے پڑے ہیں، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدم مبارک کی وجہ ہے کہ وہ کائنات میں تشریف لائے اور انسان انسانیت سے روشناس ہوئے. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں ایک صحابی غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے مشکات ترمذی شریف کو آپ اٹھائیں، اس کی پہلی حدیث، پہلے باب میں دوسرے صفحے پر، اچھا گزر گیا ویسے 10 سال کا لیکن مجھے آج بھی وہ صفحات میرے سامنے، دوسرے صفحے پر ترمذی شریف کے ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک غیر مسلم منافق نے کہا، کہنے لگا یہ بھی کوئی نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یہ تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ گھر میں ایسے جاؤ، وضو ایسے کرو، غسل ایسے کرو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو صحابی رسول نے شرمندہ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے،
سینہ ٹھوک کے کہا خدا کی قسم ان کی نبوت کی یہی بات سب سے بڑی دلیل ہے. جو باپ اپنے بیٹے کو بات نہیں بتاتا, جو استاد اپنے شاگرد کو نصیحت نہیں کرتا, جو پیر اپنے مرید کو نہیں سکھاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ مسئلے بتائے, وہ باتیں سکھائی, ہمیں ظاہری پاکی اور پلیدی کے مسئلے بھی بتائے, ہمیں باطنی پاکی اور پلیدی سے بھی آگاہ کیا تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو, ہمارا باطن بھی پاک ہو. آپ کی یہ تعلیمات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کہ آپ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے روشناس فرمایا. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے, ایک ایسی زندگی ہے. آپ حیران ہوں گے, بعض دفعہ آدمی غور نہیں کرتا, غور کریں تو عجیب عجیب چیزیں نظر آتی. ایک خطیب کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو سوائے خطابت کے اور کوئی درس اس سے نہیں ملے گا. ایک تاجر کی زندگی کو پڑھیں, تجارت کے اصول, ضابطے, فائدہ حاصل کرنے کے طریقے, نقصان سے بچنے کے طریقے آپ کو آئیں گے اور دوسری چیز. ایک مجاہد کی زندگی کو پڑھیں, جہاد کے انداز, جرت, شجاعت, بہادری کی مثالیں سامنے آئیں گی, دوسری بات نہیں آئیں گی. کسان کی زندگی کو دیکھیں, مزدور کی زندگی کو دیکھیں, یہ سب اپنے اپنے شعبے, حاکم کی زندگی کو دیکھیں, محکوم کی زندگی کو دیکھیں, مختلف شعبے ہیں. انسان کتنے شعبوں میں تقسیم ہے, اگر ان شعبوں کو شمار کرنا لگے تو ہزاروں تک یہ پہنچ جائے. کسان کا شعبہ الگ ہے, مزدور کا شعبہ الگ ہے, معلم کا شعبہ الگ ہے, متعلم کا شعبہ الگ ہے, پیر کا شعبہ الگ ہے, مرید کا شعبہ الگ ہے, مدرسے کا شعبہ الگ ہے, اسی طرح جناب فن کا شعبہ الگ ہے, ڈاکٹری کا شعبہ الگ ہے, انجینئر کا شعبہ الگ ہے, فلاسفری کا شعبہ الگ ہے, سائنس کا شعبہ الگ ہے, اسی طرح مزدور کا شعبہ الگ ہے, کسان کا شعبہ الگ ہے, مجاہد کا شعبہ الگ ہے, جنگ کا شعبہ الگ ہے, تکنیک کا شعبہ الگ ہے. یہ مختلف شعبے ہیں. کوئی انسان آپ کو اس کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی کہ شخصیت ایک ہو اور ہدایت کی کرنیں ہر شعبے میں پھیل رہی ہوں. ایک شخصیت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان اگر یہ چاہے کہ مجھے حضور کی زندگی سے کیا ملتا ہے, وہ آئے تو صحیح, اس کی جھولی بھر جائے گی, پیاس بجھ جائے گی, آرزو پوری ہو جائے گی, لیکن اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر بہت بڑا طبیب ہے, وہ آئے طب نبوی کا مطالعہ تو کرے, اسے آ کر معلوم ہوگا کہ شاید آمنہ کے لال سے پڑھ کر اس کائنات میں کوئی ڈاکٹر اور طبیب پیدا ہی پڑھو تو صحیح. طب نبوی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کوئی قیادت کرنے والا ہے, وہ آ کر احد, بدر, حنین, حدیبیہ, خندق اور اسی طرح دیگر جنگوں میں اپنی جماعت کو کامیابیوں سے روشک ناس کرانے والی شخصیت محمد الرسول اللہ کا مطالعہ تو کرے, اسے پتا چل جائے گا کہ کائنات میں ایسا جرنیل اور قائد پیدا کوئی فاتح ہے تو فاتح مکہ کے واقعات کو تو پڑھے. کوئی انسانوں کے دل پہ حکومت کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اس شخصیت کی سیرت کو تو پڑھے
جس کی دلوں پہ حکمرانی اس انداز میں تھی کہ اس کے اشاروں پہ گردنیں کرتی تھی، اس کے اشاروں پہ لوگ آگ میں جل آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہوا تخت دار پہ رٹک گیا، جب سوال کیا گیا کہ تجھے توڑ کر تیرے پیغمبر کو تخت دار پہ چڑھا دیا جائے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تخت دار سے اتارنے کے عوض میں میرے پیغمبر کے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبایا جائے میں برداشت نہیں کرتا، میں تخت دار پہ چڑھ جاؤں گا، نبی کے قدموں میں مجھے کانٹا برداشت نہیں ہے۔
کوئی تاجر ہے تو ملک شام میں تجارت کرنے والے اس عربی جوان کو دیکھے، کوئی مزدور ہے تو پھر مکہ کے پہاڑوں پہ بکریاں چرانے والے آمنہ کے لال کو دیکھے، کوئی معمار ہے تو مسجد قباء، مسجد نبوی اور بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے والے محمد رسول اللہ کو دیکھے، کوئی بہت بڑا سیاستدان ہے تو وہ دیکھے کہ 23 سال میں 23 سال کے عرصے میں تنے تنہا فاران کی چوٹی پر ایک بات کہی، ہر طرف سے مخالفت، پتھروں کی بارش، عرصہ 23 سال کہے، 23 سال تو پیپل پارٹی کو ہو چکے ہیں، 23 سالوں کی جماعتیں تو بہت سی ہیں، جماعتوں کے وجود کم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے، لیکن ایک شخص اٹھتے پوری قوم سے جھگڑتے، پوری قوم سے لڑتے، پوری قوم کی مخالفت برداشت کرتے، جب عرصہ 23 سال کا گزرتے ایسی جماعت پیدا کر دیتے، 9 لاکھ مربع میل پہ جھنڈے گاڑ دیتے، وہ کام کر جاتے ہیں کہ آنے والے زمانے کی ہوائیں ہوا ساتھ زمانے کے تلاتم خیز موجے اس کے موقف کو پیچھے نہیں پھینک سکتی، اس کی آواز کو دبا نہیں سکتی، اسے کے مشن کو روک نہیں سکتی، وہ ایسا مشن چھوڑ کے جاتے جو قیامت کی صبح تک تابندہ زندہ رہے گا۔ کوئی عالم کو دیکھنا چاہتا ہے، علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئے آمنہ کے لال کے دروازے پر، اس جہان کا علم تو کیا تمہیں عالم بالا کی خبریں ملیں گی، اس دنیا کا علم کے کیا تمہیں عالم برزخ کی خبریں ملیں گی، تمہیں کل کی بات تو کیا تمہیں قیامت تک کے واقعات کی لسٹ دستیاب ہو جائے گی۔ کوئی شاعر و ادیب کے پاس کا ذوق رکھنے والا ہے تو وہ پیغمبر کی ان باتوں کو دیکھے جو اس کا مصداق ہے، خیر الکلام ما کل ود اللہ، جو اس بات کا مصداق ہے، کلام مختصر معنی کے ایک چشمہ پھوٹتا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہو پاتا۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کی آواز میں سوز کیسا تھا تو وہ دیکھے بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہونے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جو تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں کافر کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کے حسن و جمال کو تو وہ دیکھے اس کے حسن و جمال کو کہ وہ رات کی تاریکیوں میں مسکرائے تو روشنی بکھیر دے، کوئی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے حسن، اس کے حسن کو تو وہ دیکھے کہ جنہوں نے اس کے حسن کو دیکھا وہ اپنی زندگیوں کے قیمتیں لگا بیٹھے، اپنی جانوں کے سودے کر بیٹھے۔ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں اس کی سیرت کو تو پڑھ کر دیکھے، اس کے اخلاق کو مطالعہ کر کے دیکھے کہ اس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، مصیبت برداشت کر کے بھی افت در گزر کے دریا میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جس نے برائی چاہی اس نے بھلائی چاہی۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے ایک شوہر کی حیثیت سے کہ شوہر کی حیثیت سے مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تو وہ دیکھے اس شخصیت کو کہ جس کے گھر میں یکے بات دی گری قریباً 11، بعض روایات کے مطابق 12
اور ایک دو باندیوں کو ملا کر 13 یہ ازواج مطہرات رہیں. کیا کبھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع ملا؟ کوئی دیکھنا چاہتا ہے ایک باپ ہونے کے ناطے سے اولاد کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں؟ تو وہ دیکھے کہ باپ ہونے کے ناطے اولاد سے کیا سلوک کیا گیا. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنی اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، یا بیٹا ہونے کے ناطے باپ سے کیا سلوک کرنا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے ماں سے کیا سلوک کرنا ہے. امی تو دنیا میں ہوش آتے ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن دودھ پلانے والی امی جب پیغمبر کے سامنے آئی تو نبوت کی چادر بچھا کے بچھایا. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی کی بہن پہ شفقت کیسی ہونی چاہیے، تو وہ حلیمہ کی بیٹی شیما کو دیکھے کہ جو قید ہو کر آئی اور آ کر کہنے لگی کیا تو وہی محمد ہے جس کو میں نے میری امی نے دودھ پلایا تھا؟ کیا تو وہی ہے جس کو میں نے بچپن کے اندر اپنی گود میں کھلایا تھا؟ فرمایا ہاں شیما میں تیرا وہی بھائی ہوں. تو کہا بہن تیرے دروازے پہ قید ہو کر آئی ہے اور بہن مطالبہ کرتی ہے کہ سارے قیدیوں کو رہا کر دے. حضور نے فرمایا اچھا اگرچہ قیدی میں بانٹ چکا ہوں لیکن میں ساتھیوں سے کہتا ہوں. فرمایا یہ میری دودھ شریک بہن ہے، یہ میری امی حلیمہ کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے. میری بہن کا مطالبہ کہ میں اس کے خاندان کو آزاد کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا جیسے آپ کہیں، ہم آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں. فرمایا شیما کو آزاد بھی کر دو، تحائف دے کے واپس لوٹا دو. زندگی کا ایک ایک لمحہ بیٹا ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، خامد ہونے کے ناطے، آپ پڑھتے چلے جائیے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، ایک قائد ہونے کے ناطے، سیاستدان ہونے کے ناطے، فلسفی ہونے کے ناطے، سائنسدان ہونے کے ناطے، جس حکیم ہونے کے ناطے، طبیب ہونے کے ناطے، انجینئر ہونے کے ناطے، جس ناطے سے بھی تھا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. تم کہتے ہو کہ دیوبندیوں کو سیرت رسول بیان کرنی نہیں آتی. تم کبھی اپنے بڑوں کو لے آؤ اور ان کو کہو کہ وہ بیان کریں، وہ ایک گھنٹہ بیان کریں، ہم 5 منٹ بیان کریں، مواد دوسرے سے بڑھ نہ جائے تو پھر کہنا. سیرت بیان کرنا یہ فن نہیں، سیرت وہی بیان کرتا ہے جو سیرت پہ چلتا ہے. جس نے سیرت پہ چلنا ہوتا ہے وہ سیرت کو پڑھتا ہے، وہ سیرت کو تلاش کرتا ہے. اور جس نے سورت دیکھ کے سبحان اللہ کہنا ہو اور سیرت دیکھ کے ماشاء اللہ کہہ کے پیچھے بھاگ جانا ہو، وہ سیرت کی طرف کبھی نہیں دیکھتا. سیرت کا مطالعہ کرنے والا بزدل نہیں ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا پیسے کے سامنے بکنے والا نہیں ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا اچھے مکان بلڈنگ کا طالب نہیں ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا حق گوئی کا علم بردار ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا تخت دار کو چومنے والا ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا پتھروں کی بارش میں صدائے آنکھ بلند کرنے والا ہوگا. جو کہے کہ نرم نرم الوہ تو آتا چلا جائے اور تازے تازے پھولوں کے ہاتھ تو چلے جائیں، ہر طرف سے واہ واہ کے ڈونگرے موصول ہوتے چلے جائیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آوازیں آتی چلی جائیں، پیغمبر کے دین پر جان نہ دینی پڑے، اسلام کا نام لے کر مصیبت برداشت نہ کرنی پڑے، حق کہہ کر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنی پڑے، وہ سیرت پیغمبر کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کفر پھیر رہا، کفر پھیر رہا ہو، دجل و بربریت کے بادل چھا رہے ہوں، مکاری اور عیاری مخلوق خدا کو گمراہ کر رہی ہو، تو سیرت رسول کیا ہے کہ مکاروں کے سنگ مل جاؤ؟ سیرت پیغمبر کیا ہے کہ لبوں پہ مہرے خاموشی لگا لو؟ سیرت رسول کیا ہے کہ حجرے کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، سیرت رسول کیا ہے کہ نماز روزے کے مسئلے بیان کرو، سیرت پیغمبر یہ ہے کہ تیرے مقابلے میں اگر ابو جہل آیا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر حق و صداقت کا پرچم لہرا، مقابلے میں فرعون کھڑا ہے بڑے دربار میں آ کے کہ تو رب نہیں بلکہ ایک حقیر انسان ہے، تیرے مقابلے میں نمرودی قوت ہو، تنے تنہا نمرود اور اس کے پجاریوں کو یہ بات بتلا دے کہ رب آسمانوں والا ہے اور زمین کا بندہ رب نہیں ہو سکتا.
ضرورت ہی نہیں. آپ یار پرچیاں اتنی لکھنے لگ گئے ہیں کہ آپ تقریر کریں یا آپ کی پرچیوں کا جواب دیں. 400 روپیہ نور احمد کباڑیا کو نہیں دے رہا، ایک سال ہو گیا ہے، اس نے لوہا خریدا تھا. میرا والد سجاد ہے، میرے بھائی یہ مجھے ضرور دیں، لیکن یہ جمعے کے موقع پر پوچھنے والی باتیں تو نہیں ہیں. اس مسئلے میں کسی کے کوئی پیسے نہیں دیتا، میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس مسئلے کو انشاءاللہ یقینی بنا سکتا ہوں، ساتھی کی منت سماج کر کے کہ آپ کی رقم نکلوا دیں، لیکن یہ چیزیں جمعہ میں نہیں دی جاتی. آج کی تقریر میں یہ سمجھائیں کہ کوئی بھی شناختی کارڈ مانگنے آئے تو کسی کو نہیں دینا اور نہ ہی دکھانا. یہ بات سننے میں آئی ہے کہ شناختی کارڈ لے کر ضائع کر دو تاکہ اعظم طارق کے ووٹ کم سے کم ہو سکیں. یہ بات بہت مناسب ہے، کسی آدمی کو اپنا شناختی کارڈ آپ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی آپ کے شناختی کارڈ پر، کوئی ضمانت آپ کا شناختی کارڈ ضمانت پر رکھ کر کوئی جو ہے وہ چیز اٹھا لی گئی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی. ووٹ تو آپ کاسٹ ہی نہیں کر سکیں گے بغیر شناختی کارڈ کے، لیکن اگر آپ کا شناختی کارڈ کسی ایسی جگہ پر گر جائے جہاں ڈکیٹی ہو جائے، جہاں چوری ہو گئی ہو، تو چور کو چور نہیں سمجھیں گے، آپ کو چور سمجھیں گے. اسی طرح غلہ منڈی میں شہداء اسلام کانفرنس 7 ستمبر کو جامعہ مسجد حق 4 یار میں ہوگی، اس میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں.